آج کے پروگرام کے موضوعات پر ایک نظر۔
پاکستانی پارلیمنٹ کی جانب سے سعودی اتحاد کو جھٹکا، رائے الیوم لندن۔
ناممکن مشن ایران اس سے زیادہ طاقتور ہے کہ اس پر قابو پایا جا سکے، نیشنل انٹرسٹ امریکہ۔
عالم اسلام کا بحران، مسئلہ کیا ہے؟ فرائیڈے اسپیشل پاکستان۔
مودی حکومت اور اقلیتیں، عالمی سہارا ہندوستان۔
یمن، بات صرف اتنی سی ہے، اسلام ٹائمز۔ پاکستانی پارلیمنٹ کی جانب سے سعودی اتحاد کو جھٹکا، رائے الیوم لندن۔
گزشتہ جمعے کو پاکستانی پارلیمنٹ نے 5 دنوں تک غور و فکر کے بعد یمن کے بحران میں غیر جانبدار رہنے کا فیصلہ کیا، جو در حقیقت سعودی عرب کی حکومت کے لیے ایک صدمے سے کم نہیں، کہ جس نے ہمیشہ اپنے پاکستانی اتحادی پر مصیبت کی گھڑی میں فوجی طاقت کی شکل میں اعتماد کیا ہے، اور اب یمن کے بحران میں جس طرح سے سعودی عرب شامل ہوا، اس کے پیش نظر سعودی عرب کے لیے اس سے بڑی مصیبت کی گھڑی اور کوئی نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ ویسے ہی ہے جیسے عراق کے سابق سربراہ صدام حسین کویت کے دلدل میں پھنسے تھے، حالانکہ دونوں معاملات میں تھوڑا فرق ہے۔ بہرحال پاکستانی پارلیمنٹ کا فیصلہ اتفاق رائے سے ہوا ہے، جو پاکستانی پارلیمنٹ میں ایک غیر معمولی اتفاق رائے ہے، جس کی وجہ سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کی سعودی عرب کو فروخت کیے جانے کی خبریں مبالغہ آرائی پر مبنی تھیں۔ حالانکہ ہمیں علم ہے کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام میں سب سے زیادہ سرمایہ کاری سعودی عرب نے کی ہے۔
پاکستانی پارلیمنٹ کا غیر جانبدار رہنے کا یہ فیصلہ ترکی اور مصر جیسے دیگر ملکوں کو بھی یمن کے بحران میں سعودی عرب کے ساتھ تعاون کے سلسلے میں غیر جانبدار رہنے پر راغب کر سکتا ہے، کیونکہ ترکی کے سربراہ رجب طیب اردوغان نے اپنے حالیہ تہران دورے کے دوران یمن کے بارے میں زیادہ بات کرنے سے سخت پرہیز کیا، اور ایرانی صدر ڈاکٹر حسن روحانی کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں ساری توجہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی تعلقات کے فروغ پر مرکوز رکھی۔ شاید اس کی خاص وجہ یہ رہی ہو کہ ایران کے قائد انقلاب نے یمن پر سعودی عرب کے حملے کو غزہ پر صہیونیوں کے حملے سے تشبیہ دی ہے۔ ترکی کے صدر نے سعودی اتحاد کے لیے نہ کوئی جنگی طیارہ بھیجا ہے اور نہ ہی یمن میں زمینی کارروائی میں حصہ لینے کا کوئی وعدہ کیا ہے، لیکن یمن کے بحران کے سیاسی حل اور مذاکرات پر کئی بار گفتگو کی ہے۔
ویسے مصر کے موقف میں ترکی جیسا ابہام نہیں، لیکن سعودی اتحاد میں اس کی شرکت کی سطح کے بارے میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ کچھ تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ السیسی کچھ دن قبل ہی جب انہوں نے فوج کے سربراہ سے ملاقات کی تھی، تبھی فوجی بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا، جبکہ کچھ دیگر تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ لیبیا اور مصر کی سرحد پر القاعدہ اور شدت پسندوں کے حملوں اور سینا میں دہشت گردانہ کارروائیوں کے پیش نظر السیسی ممکنہ زمینی کارروائی میں باقاعدہ شرکت پر تذبذب کا شکار ہیں۔ بہرحال جیسے جیسے یمن میں جاری آپریشن کو وقت گزر رہا ہے، یمن بلکہ پورے علاقے کے حالات بدتر ہوتے جا رہے ہیں اور مزید خون خرابے کا خدشہ بڑھ رہا ہے، اور اس میں عرب دنیا کا جانی اور مالی سرمایہ تباہ ہو رہا ہے۔ ان حالات میں ہمیں یہ بھی شک ہو رہا ہے کہ یہ سب عرب ملکوں کی عربوں کی دولت کو جو مغربی بینکوں میں موجود ہے ہتھیانے کی سازش کا حصہ، اور یہ جنگ اس مقصد کی تکمیل کا سب سے آسان راستہ ہے۔ اس سازش کے پیچھے بھی وہی لوگ ہیں جنہوں نے عراق، سوڈان، لیبیا، شام کے خلاف سازش تیار کی ہے، اور اب سعودی عرب کی باری ہے، جس کے خلاف سازش کا آغاز یمن کے راستے سے کیا گیا ہے۔ ناممکن مشن ایران اس سے زیادہ طاقتور ہے کہ اس پر قابو پایا جا سکے، نیشنل انٹرسٹ امریکہ۔
ایران کے ساتھ جامع ایٹمی سمجھوتے سے خوف نے بہت سے ناسازگار اتحادیوں کو ایک اسٹیج پر جمع کر دیا ہے۔ نجی نشستوں میں تو یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ سعودی عرب نے ایران کو روکنے کے لیے اسرائیل کے ساتھ تعاون پر بھی آمادگی ظاہر کی ہے، جبکہ سرکاری طور پر اس نے تہران اور عالمی طاقتوں کے درمیان اتفاق رائے کا خیر مقدم کیا ہے۔ بہرحال اب یہ کوئی پوشیدہ بات نہیں ہے کہ خلیج فارس میں ایران کے کچھ پڑوسی اور اسرائیل ایران کے ایٹمی پروگرام پر معاہدے کو پسند نہیں کرتے، اور انہیں اس بات کا خوف ہے کہ کہیں یہ معاہدہ ایران اور امریکہ کے درمیان دوستانہ تعلقات کی راہ ہموار نہ کر دے اور اس سے علاقے میں ایران کا اثر و رسوخ بڑھ نہ جائے، کیونکہ اس طرح سے اس بات کا بھی امکان بڑھ جائے گا کہ یہ معاہدہ امریکہ کو اپنے عرب اتحادیوں اور اسرائیل کی حمایت سے بھی پیچھے ہٹا دے۔
آیت اللہ خامنے کی حالیہ تقریر کا جامع معاہدے کے بعد ایران اور امریکہ کے درمیان تعاون کے امکانات کے پیش نظر جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ایسے حالات میں کہ جب مذاکرات صرف ایٹمی معاملات پر رہیں گے، یہ مذاکرات اس بات کو آزمانے کا موقع ہوں گے کہ جامع معاہدے کے بعد زیادہ تعاون کا امکان ہے یا نہیں۔ بہرحال معاہدہ ہو یا نہ ہو، ایران ایک ایسی طاقت ہے جسے مشرق وسطی میں نظر انداز کرنا ممکن نہیں ہے۔ در حقیقت جامع معاہدہ ایران کے ایٹمی پروگرام میں پھیلاؤ کو روکے گا اور علاقائی اور عالمی فریقوں کے ساتھ تہران کے تعاون میں فروغ کی راہ ہموار کرے گا۔ خلیج فارس کے عرب ملکوں کو یہ خوف ہے کہ کہیں ایٹمی معاہدے کے بدلے ان کا سودا نہ کر لیا جائے۔ خاص طور سے سعودی عرب کو یہ فکر لاحق ہے۔ کئی برسوں سے ایران کا لبنان پر اثر ہے اور شام میں اس نے بشار اسد کو بچائے رکھا، اور داعش کی وجہ سے عراق میں موجودگی کی اس کے بعد وجہ بھی موجود ہے۔
ایسے حالات میں کہ جب پورا علاقہ اس پر غور و فکر کر رہا تھا، ایران داعش کے خلاف مصروف جنگ تھا، اور اب ایسے حالات میں کہ جب امریکی اتحادی ایٹمی معاہدوں کو روکنے پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں، ایران مشرق وسطی میں اپنی پوزیشن مضبوط کرنے میں مصروف ہے، کیونکہ ایٹمی معاہدہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے ایران کے علاقائی موقف کا تعین ہو۔ ویسے ایران اس وقت بھی مشرق وسطی پر اثر انداز ہونے والا ملک ہے، اور ایران عدم پائیداری کے شکار علاقے میں قدرتی ذخائر سے مالا مال ایک طاقتور اتحادی ہے۔ اس ملک کی آبادی سعودی عرب سے دگنی ہے، لیکن شاید ان سب سے اہم یہ ہے کہ ایران بڑے بین الاقوامی ایجنڈوں کو سنجیدگی کے ساتھ آگے بڑھانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس لیے ایٹمی معاہدہ علاقے پر ایران کے اثرات کے خاتمے کے معنی میں قطعی نہیں ہے، اور نہ ہی تہران کو اپنی علاقائی پوزیشن مضبوط کرنے کے لیے اس معاہدے کی ضرورت ہے۔ عالم اسلام کا بحران، مسئلہ کیا ہے؟ فرائیڈے اسپیشل پاکستان۔
عالم اسلام ایک ڈائناسور ہے، مگر وہ ایک چیونٹی بنا ہوا ہے۔ بعض لوگ عالم اسلام کے ڈائناسور ہونے کی بات کو ایک مذاق سمجھتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ عالم اسلام ہر اعتبار سے ایک ڈائناسور ہے، مگر کیسے؟ اس وقت مسلم دنیا کے پاس 57 آزاد ریاستیں ہیں۔ ان ریاستوں کا مجموعی رقبہ تقریباً 2 کروڑ مربع کلومیٹر ہے۔ عالم اسلام کے پاس تیل کے معلوم ذخائر 60% اور گیس کے ذخائر کا 70% حصہ ہے۔ سونے، چاندی، کوئلے اور دیگر معدنیات کے ذخائر اس کے علاوہ ہیں۔ عالم اسلام کے پاس دنیا کی 4 اہم ترین بندرگاہیں ہیں۔ عالم اسلام کی آبادی 1.60 کروڑ لوگوں پر مشتمل ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ امت مسلمہ حقیقی معنی میں ایک عالمگیر امت ہے، لیکن اس عالمگیر امت کا روئے زمین پر کوئی وزن نہیں ہے۔
مسلمانوں کی آبادی کا بڑا حصہ غربت اور جہالت میں مبتلا ہے۔ گزشتہ 30 سال کے دوران بیرونی طاقتوں نے امت مسلمہ کے مختلف حصوں کو 24 بار نشانہ بنایا۔ اس وقت مسلم دنیا کے مختلف ملکوں میں آگ لگی ہوئی ہے۔ تاریخ کا مطالعہ بتاتا ہے کہ قومیں بڑی آرزوؤں سے بڑی بنتی ہیں، اور مسلم دنیا کے حکمرانوں کے پاس کوئی بڑی آرزو نہیں ہے۔ ان کی آرزو ہے تو یہ ہے کہ وہ اقتدار سے چمٹے رہیں، ان کا کوئی حریف نہ ہو، انہیں اپنے ملک و قوم کے وسائل کی لوٹ مار کے مواقع فراہم ہوتے رہیں، ان کے جبر و استبداد کو قانون کا درجہ حاصل رہے۔ یہ صورتحال ہمارے سامنے قیادت کی اہمیت کو لا کھڑا کر دیتی ہے۔ قیادت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر گیدڑوں کی فوج کا سردار شیر ہو تو فتح یقینی ہے، لیکن اگر شیروں کی فوج کا سردار گیدڑ ہو تو شیروں کی فوج کو شکست ہو جائے گی۔ امت مسلمہ شیروں کی فوج ہے، مگر اس کی قیادت گیدڑوں کے ہاتھ میں ہے۔
عرب دنیا 50 سال سے دولت میں کھیل رہی ہے، مگر تیل کی دولت نے عالم عرب میں کوئی علمی انقلاب برپا نہیں کیا۔ مسلمان مغرب کی بالادستی کا بہت ذکر کرتے ہیں، مگر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ مغرب کی بالادستی کی وجوہات میں سے ایک وجہ مغرب کی علمی فوقیت بھی ہے۔ مسلم دنیا کا ایک بڑا مسئلہ مسلم دنیا پر مغرب کا غلبہ ہے۔ اس غلبے نے مسلمانوں کو ان کی آزادی اور خود مختاری سے محروم کر رکھا ہے۔ مغرب کا غلبہ صرف سیاسی و عسکری نہیں، بلکہ تہذیبی، علمی اور اقتصادی بھی ہے۔ یہاں تک کہ مغرب کے غلبے کے زیر اثر مسلمانوں کے ایک طبقے نے اپنی خودی کو کھو دیا ہے۔ مودی حکومت اور اقلیتیں، عالمی سہارا ہندوستان۔
مرکز کی نریندر مودی قیادت والی این ڈی اے حکومت 11ویں مہینے میں داخل ہو چکی ہے، اور اگلے ماہ 26 مئی کو اس کے اقتدار کا 1 سال پورا ہو جائے گا۔ کسی بھی پارٹی کے اقتدار کو جانچنے اور پرکھنے کے لیے 1 سال کا عرصہ کافی ہوتا ہے۔ حکومت کے 6 ماہ جہاں اس کی پالیسی اور ایجنڈوں کو واضح کرتی ہے، وہاں اگلے 6 ماہ اس کی کارکردگی کو سامنے لاتی ہے۔ بی جے پی قیادت والی اس حکومت کی کارکردگی کا جائزہ اس لیے بھی بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ اس کی اپنی ایک مخصوص سوچ ہے، اور آر ایس ایس جیسی تنظیم کے ایجنڈے کو اختیار کرتی ہے جس میں اقلیتوں کو تنگ نظری سے دیکھا جاتا ہے۔
اقلیتوں کے تئیں حکومت کا رویہ نہ صرف مبہم سا رہا ہے، بلکہ انہیں شرپسند عناصر کے بھروسے چھوڑ دیا گیا ہے۔ گو کہ وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ اس بات کو دہراتے نہیں تھکتے ہیں کہ ملک کی اقلیتوں کے ساتھ ظلم و زیادتی برداشت نہیں کی جائے گی، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ جتنی شدت سے حکومت کی یہ دونوں ذمہ دار اپنے موقف کو پیش کر کے اقلیتوں کو ڈھارس بندھانے کی کوشش کرتے ہیں، اتنی ہی طاقت سے شرپسند عناصر اقلیتوں کے خلاف زبان استعمال کرتے ہیں، اور جس طرح کا جارحانہ رویہ اختیار کرتے ہیں اس کو دیکھ کر کوئی بھی سنجیدہ آدمی یہ کہے بغیر نہیں رہتا کہ یہ بے لگام ہو گئے ہیں اور ان کے حوصلے بلند ہیں، کیونکہ ان سب کے باوجود ان پر کسی طرح کی کارروائی نہیں ہوتی۔
اقلیتوں کو تشویش اپنے تشخص کے تحفظ کو لے کر ہے، اور حکومت کو کتنی تشویش ہے اس کا اظہار اس کے ذریعے کیے جا رہے اقدامات سے واضح ہے۔ سوال یہ ہے کہ ملک جن اندرونی خطرات اور انتشار سے دوچار ہے، کیا حکومت اس پر قابو پانے کے ٹھوس اقدامات کرے گی؟ جہاں تک میڈیا کی بات ہے، وہ ابھی تک مودی کے سحر سے نہیں نکل سکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عوامی مفاد کے خلاف جو بجٹ آیا ہے اس پر گہرائی سے بحث نہیں کی، اور نہ حکومت کی توجہ اس جانب دلائی۔ میڈیا اگر اپنے رول کو صحیح طریقے سے ادا کرے تو یہ بات یقینی طور پر کہی جا سکتی ہے کہ جو عناصر سماجی تانا بانا توڑنے کے در پہ ہیں، میڈیا ان کو بے نقاب کر کے سماج کو تقسیم سے بچانے میں اہم رول ادا کر سکتا ہے۔ امید کرنی چاہیے کہ آنے والے دنوں میں میڈیا اپنی اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے تیار رہے گا۔ یمن، بات صرف اتنی سی ہے۔ اسلام ٹائمز۔
جنگ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتوں کو ماند کر دیتی ہے۔ لڑائی اور خانہ جنگی رشد و ارتقاء کے راستے میں سب سے اہم رکاوٹ ہے۔ کسی بھی قوم میں بیداری اور شعور کو روکنے کا آسان طریقہ خانہ جنگی کا آغاز ہے۔ سعودی عرب کی 1500 کلومیٹر طویل سرحد یمن سے ملتی ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ یمن کی یہی طولانی سرحد اس ملک کی بدقسمتی کا باعث بنی ہوئی ہے۔ سعودی عرب کی بیجا مداخلت کے باعث تقریباً 28,000 مربع کلومیٹر رقبے پر مشتمل جمہوریہ یمن کے اس وقت مجموعی طور پر 4 ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ اس وقت ایک کمزور یمن سعودی عرب کی ضرورت ہے، اور یمن میں خانہ جنگی دراصل سعودی عرب کی بادشاہت کی بقا کی جنگ ہے۔
کون نہیں جانتا کہ اب وہابی، سلفی اور دیوبندی مکتب میں بھی سعودی حکمرانوں کے بارے میں ایک شعوری بیداری کی لہر جنم لے چکی ہے۔ اب نئی نسل ان سلطانوں اور شہزادوں کو ذل الہی سمجھنے کے بجائے اغیار کے پٹھو سمجھتی ہے۔ مذکورہ بالا صورتحال میں سعودی حکومت کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسلم دنیا کی نوجوان نسل کو مختلف محاذوں پر مشغول رکھے۔ چنانچہ پہلے انہیں جہاد اسلامی کے نام پر افغانستان و کشمیر میں سرگرم کیا گیا، پھر جب ان کی وطن واپسی کا موسم شروع ہوا تو انہی میں سے دہشت گرد ٹولے تشکیل دیے گئے، اور پھر انہیں افغانستان کی داخلی جنگ اور شام کی خانہ جنگی میں دھکیلا گیا، جس کے بعد اب یمن میں مسلمان جوانوں کو ایک دوسرے کے مد مقابل صف آرا کیا گیا ہے۔
افغانستان اور مصر کے بعد یمن میں بھی سعودی عرب کی جانب سے مسلمانوں کے درمیان خانہ جنگی کروانے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سعودی حکومت نے اپنی بقا کے لیے غلط راستوں کا انتخاب کر رکھا ہے۔ سعودی عرب کے وزیر مذہبی امور کے دورے پاکستان کے موقع پر اب یہ پاکستان کے دیندار اور باشعور دینی و سیاسی مکاتب فکر کی ذمہ داری ہے کہ وہ سعودی حکمرانوں کی سیاسی طور پر رہنمائی کریں اور انہیں مزید غلطیاں کرنے سے روکیں۔ ہمیں یمن کی جنگ کو وہابیوں اور شیعوں کے درمیان جنگ قرار دینے کے بجائے یہ سمجھنا چاہیے کہ ملوکیت و بادشاہت بد مزاج اور بانجھ ہی نہیں ہوتی بلکہ بے دین بھی ہوتی ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ سعودی عرب یمنی الاخوان الاصلاح کو مصروف رکھنا چاہتا ہے، اسے کسی دین، مذہب یا فرقے کی پرواہ نہیں ہے۔
ناظرین ہم سے رابطے کے لیے ہمارے پتے نوٹ کر لیں، ہمارا ای میل آئی ڈی ہے urdu.tv@irib.ir، ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 00982122 04103، دوسرا نمبر